میرے مرشد محبوب سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نے مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ان کی جانب رفتا رفتا لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. ان کی جانب رفتا رفتا لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی عیش دو عالم ہوا جس پر فدا. عیش دو عالم ہوا جس پر فدا. ان کی جانب رفتا رفتا دے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو غم آ جائے, کوئی لعنت ملامت کر دے, کوئی کچھ کہہ دے, یا مشکلات پیش آئے, رکاوٹ جی پیش آئے دین پر عمل میں, اس پہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ یہ جو غم اٹھانا ہے در حقیقت یہی غم اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. نہ خدا مانے کشتی چلانے والا. تو یہی غم جو ہے اللہ کے راستے کی رہبری کرتا ہے. ان کی جانب رفتا رفتا لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا. خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی عیش دو عالم ہوا جس پر فدا. عیش دو عالم ہوا جس پر فدا. میری حسرت کی بہاروں کو نہ میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ. اہل عشرت بن گئے میرے گدا. اہل عشرت بن گئے میرے گدا. گدا مانے فقیر محتاج. میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ اہل عشرت بن گئے میرے گدا. سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی. میری حسرت میرے دل میں ہے صدا. میری حسرت میرے دل میں ہے صدا. بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے می بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے می. سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا. میری حسرت سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی. حضرت فرمارے کہ جو آدمی حرام خوشیوں سے اپنا جی خوش کر لیتا ہے وہ ساری کی ساری حرام خوشی تو تھوڑی سی دیر کی لذت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ حرام خوشی رخصت ہو جاتی ہے اور بے چینی اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور جو آدمی ناجائز آرزو کو پورا نہیں کرتا, حرام خوشی کو پورا نہیں کرتا, اس کی حسرت اس کے دل میں اگر رہ جاتی ہے تو وہ حسرت اللہ کے لیے ہے اور وہ غم اس کا ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں ٹھہر جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر, یعنی کہ جس آدمی نے ناجائز آرزوؤں کو پورا کر کے حرام تمناؤں کو پورا کر کے اپنا جی خوش کر لیا تو اس کے بعد اس کی وہ عشرت رخصت ہو گئی, وہ اس کے دل میں ٹھہری نہیں, اس کو چھوڑ دیا خوشی نے, کیونکہ حرام لذت تھی اور فانی لذت تھی, تو اس کی خوشی نے اس کو چھوڑ دیا, اور حسرت ہمیشہ میرے دل میں رہ گئی. تو حسرت بے وفا ہے کہ عشرت, جو چیز چھوڑ دیتی ہے وہ بے وفا ہوتی ہے, اور جو چیز رہ جاتی ہے ساتھ وفا کرتی ہے وہ با وفا ہوتی ہے. تو سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا کہ کیا چیز ہمارے وفادار ہے. یہ حسرت اللہ کے راستے کی بڑی قیمتی چیز ہے. سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی, میری حسرت میرے دل میں ہے صدا, بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے نیم, بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے نیم, سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا, سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا. اب ہم سوچیں گے کہ تو ہم نے جو چیز لی جو باوفا ہو تو غم ہے, تو غم سے تو آدمی غم ہر وقت غمگین رہے گا. اس کا جواب اگلے مصرے میں اگلے شعر میں حضرت فرما رہے ہیں. ان کی راحت میرے پر سایہ فگن, ان کی راحت میرے پر سایہ فگن, گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا, گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا. یعنی اس حسرت کو لے کر ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر سایہ فگن کر لیا. ان نفس لامارۃ بسوء الا ما رحم ربی, یعنی وہ نفس جو ہے وہ بچ جاتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو, جو گناہ سے بچ گیا اس پر اللہ کی رحمت ہے. تو ہم نے کیا دولت پائی کہ گناہ کرتے اور حرام خوشی سے اپنا دل خوش کرتے تو اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی اور اللہ کی لعنت ہم پر آتی. گناہ کرنے سے لعنت آتی ہے, بے وفائی کرنے سے لعنت آتی ہے, اور گناہ کی خواہش کو پورا نہ کرنے سے اللہ کی رحمت. گناہ سے بچ گئے, حسرت ہوئی, لیکن دولت کتنی بڑی ملی, اللہ کا قرب, اللہ کی رحمت. ظاہر میں اگر اولیاء اللہ جو ہے وہ حرام خوشیاں نہیں اٹھاتے تو ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی غمگین ہوگی مزیدار ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اسی غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں. اس غم کو اللہ تعالیٰ ایسی زبردست خوشی عطا فرماتے ہیں اس غم کی برکت سے. وہ ایسا غم نہیں ہے جو ہسپتال میں لے جائے بیمار پڑ جائے بندہ, بلکہ وہ غم ایسا ہے کہ اس غم کی ذات کو اللہ تعالیٰ خوشی بنا دیتے ہیں, جو غم اللہ کے لیے اٹھایا جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کانٹا چبھ جائے اللہ کے راستے کا تو سارے عالم کے پھول بھی اگر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے کا کانٹا بھی اتنے قیمتی ہیں. ایسے ہی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور وہ بھاگے وہاں سے اور تالے ٹوٹے, یہ سب واقع ہوا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا قرآن پاک میں ہے, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اس میں دو زبردست نقطے حضرت نے بیان فرمائے کہ اے اللہ مجھے آپ کی راہ کا قید خانہ احب ہے, محبوب بھی نہیں, احب یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ, یعنی جو میں جو غم میں آپ کے لیے اٹھاؤں اس غم کے لیے مجھے قید خانہ بھی احب ہے آپ کے راستے کا. تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں گناہ کو کرنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ قید خانے کو قبول کر لوں, یہ مجھے احب ہے آپ کے راستے کا قید خانہ. حضرت والا نے یہاں نقطہ بیان فرمایا کہ جن کے راستے کے قید خانے احب ہوں گے ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں. کیا زبردست بات ہے مناش. اور دوسری بات یہ تو یہ بیان فرمائی کہ مما یدعوننی الیہ, یدعوننی جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, حالانکہ گناہ کی دعوت تو صرف زلیخا نے دی تھی. یہ بات خاص نقطے کی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میں مبتلا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ گناہ کی دعوت تو صرف ایک نے دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ کیوں فرمایا کہ یہ سب لوگ جو مجھے یہ عورتیں ساری مجھے جو بلا رہی ہیں, تو فرمایا کہ زلیخا کی جو خادمائیں تھیں غلام تھیں وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اکسا رہی تھی کہ تم اس کی خواہش پورا کر دو, حالانکہ وہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ زلیخا کے تعاون کر رہی تھی, اس کی مدد اس کے لیے اصرار کر رہی تھی کہ تم اس کی گناہ کی خواہش آپ پوری کر دیجئے. تو فرمایا کہ دیکھو جو گناہ میں تعاون کرتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے, ویسا ہی عذاب اس پر بھی آتا ہے. اسی لیے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کام میں تعاون مت کرو. تو جو آدمی گناہ میں ساتھ دیتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے، جیسے شادی بیاہ میں تقریبات ہیں، ان کو منع کرنے کے بجائے جو غیر شرعی تقریبات ہیں اور غیر شرعی کام ہیں، جیسے تصویر کشی اور موبائل اور میوزک اور گانے بجانے، اور اس کے علاوہ مخلوط ماحول. ابھی ہمیں کسی نے بتایا کہ ان کے یہاں اچھا بڑے شہر سے تعلق بھی ہے، اور بزرگوں کو بدنام کرنا، بات یہ ہے کہ بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. بزرگ ہمارے کوئی بھی ایسے نہیں ہیں جو سچے اللہ والے ہیں. ایک سلسلے کے بزرگ سے تعلق بھی ظاہر کیا اور کہا کہ بھئی ہم جو ہے کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے اور کوئی ایسی بات ہم نہیں کریں گے، پردہ بھی ہے اور سب کچھ ہے. تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بعد میں کیا کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ نہیں گئے. ہم سے تعلق ہے الحمدللہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، حضرت والا سے تعلق بھی تھا، اب ہم سے تعلق ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی تربیت اور حضرت والا کی ایسی فیضان فرمایا ہے اپنے متعلقین پر کہ وہ سمجھ گئے کہ یہاں گڑبڑ ہے، تال میں کالا ہے، ان کو معلوم ہو گیا کہیں سے کہ وہ گڑبڑ کریں گے بعد میں. تو حالانکہ ہم سے انہوں نے پوچھا، ہم نے کہا جب منکرات نہیں ہیں اور بزرگ سے تعلق بھی ہے تو نہیں کریں گے، اس پہ یقین کرنا چاہیے، آپ لوگ چلے جائیں. تو مگر وہ لوگ نہیں گئے. بعد میں ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے تو آپ کو اجازت دی تھی. انہوں نے کہا نہیں، بعد میں یہ ہوا کہ وہاں دولہا جو ہے بے حیا بے غیرت، اور وہ عورتیں بھی بے غیرت جو وہاں بیٹھی رہی، بے غیرت بن کے اور بے حیا بن کے، وہ دولہا جو ہے وہ عورتوں میں گھسا ہے. اس کا پروگرام تھا پہلے، پری پلانڈ تھا یہ سب کہ دولہا آئے گا عورتوں میں آخر میں، جب سب لوگ چلے جائیں گے تو دولہا بھی آئے گا اور اس کے سالی اور فلانا اور ڈھماکہ یہ سب آئیں گے، اور وہاں پھر تصویر کشی بھی ہوگی اور کیا کچھ بےودہ باتیں ہوں گی، سب ہونا تھا. تو ہم نے ان کو شاباش دیا، میں بہت دل خوش ہوا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہاں گناہ ہونے والا ہے. ابھی تو نہیں کر رہے لیکن گناہ ہونے والا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اہل حق ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے اور جو اس کی اجازت دے دے کہ بے حیائی کے کام کی کہ دولہا عورتوں میں گھس گیا، اور دس دس سال بارہ بارہ سال کے لڑکے بچے بنا کے ان کو اندر داخل کر دیتے ہیں عورتوں میں، کہ یہ تو بچے ہیں. دس سال کا لڑکا جو ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے پردے میں، اور بارہ سال میں تو پردہ فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح لڑکیاں ہیں، ان کو تو چھ سات سال کی عمر میں ہی جو ہے خوب ڈھک ڈکا کے رکھو، بہت فتنے کا زمانہ ہے. اور جب دس سال کی ہو جائیں تو بالکل پردہ کراؤ ان کو سختی کے ساتھ، نقاب بھی لگائیں، آنکھوں کو بھی چھپائیں، کیونکہ آنکھوں سے بہت شیطان جو ہے. دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ حدیث قدسی ہے، ان نظر سہم من سہام ابلیس، نظر کو دیکھو، فرمایا نظر آنکھیں کھلی ہوں گی تو آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، نظر کو فرمایا یہاں کہ نظر آپ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو پھر نظر کو چھپانا نہیں چاہیے کیا؟ ہاں، اور نظر نگاہوں سے آنکھوں سے ہی جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. سب سے پہلے آنکھوں سے آنکھ لڑتی ہے، اس کے بعد پھر فتنے میں مبتلا، اس کے بعد دوسرے فتنے پیدا ہوتے ہیں، چہرے کا فتنہ، چہرے کے نقوش، پھر اس کی چال ڈال، سبھی کو جو ہے وہ حرام عاشق جو ہے ظالم ناپ لیتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر ناپ لیتا ہے. نفس جو ہے وہ حرام مزہ برقعے کے اندر سے بھی لے لیتا ہے، اسی لیے برقع بھی ڈھیلا ڈھالا سلواؤ اور اس کے اندر چمک دمک والی لیس ہرگز نہ لگواؤ، بالکل جائز نہیں ہے. برقعے کو چمکدار بنانا، رنگین برقعے پہننا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تاکہ دوسروں کی توجہ حاصل ہو. اس لیے انسان باہر نکلتا ہے تو یہ چمک دمک کر کے نکلتا ہے. اس کا مقصد یہی چھپا ہوا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، یا لوگ ہمیں ماڈرن سمجھیں، یا یہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم برقع تو ایسی پہنے ہوئے ہیں، حقیقت میں تو ہم اندر سے وہی ہیں شیطان. کیا مطلب ہے یہ وقت برقع پہننا، چمکدار برقع پہننا؟ اور واضح تو برقع ہی نہیں پہنتے، تو میں برقع والوں کی بات کر رہا ہوں کہ برقع پردہ کیا ہے؟ پردہ نام ہے حیا کا. حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے کہ ہمارے اعضاء ظاہر نہ ہوں، ہمارے اعضاء کہیں سے پتہ نہ چلے کسی کو. ہم میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، حضرت سے ہم نے سنا یہ سب کچھ. حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدت النساء الجنہ، جو جنت کی سرجنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کی صاحبزادی تھیں، وہ فرماتی تھیں، اور وہ بھی کس زمانے میں فرماتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں، کہ فاطمہ کا جب انتقال ہو جائے، اپنا نام لے کے فرماتی تھیں کہ جب انتقال ہو جائے تو فاطمہ کی میت کو بیری کے پتوں سے ڈھک دینا اچھی طرح، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ فاطمہ موٹی تھی، پتلی تھی، لمبی تھی یا چھوٹی تھی، کس طرح کا حلیہ تھا۔ میت کا بھی اس قدر ان کو فکر تھی کہ ہماری میت کی بھی جھلک کسی کو نہ محرم کو نہ پتہ چلے کہ کیسی تھی۔ یہ ہوتی ہے حیا، اور یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں برقع تو پہنے ہیں لیکن منہ کھلا ہے یا آنکھیں کھلی ہیں اور کوئی حیا ہی نہیں ہے، سامنے سے مرد آ رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں جیسے ٹکرا جائیں گے۔ الگ تھلگ ہو کے چلنا چاہیے، خاموش ہو کے چلنا چاہیے کہ ہماری آواز آپس کی ایک دوسرے کی جو ہے وہ مردوں کو نہ پہنچے۔ اگر پہنچ کے جتنا چاہو باتیں کر لو، یا اگر بات کرنی ہے تو اس طرح کرو کہ خسر پسر کر لو کہ نامحرموں کو ہنسی مزاح کی آواز نہ پہنچے۔ یہ سب چیزیں فکر سے آ جاتی ہیں، جس کو فکر ہوتی ہے وہ خود نقطے تلاش کر لیتا ہے کہ بھائی ہمارے اندر کون سا عیب ہو سکتا ہے جو خدا کو ناپسند ہو۔ دیکھو بھائی، دنیا تو تھوڑے دن کے لیے یہاں آئے ہی اللہ کو راضی کرنے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اللہ بھی بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی ہماری طرح ہی کے انسان تھے، اور آپ نے یہ جو ہے وہ سب کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہ بس صرف باتیں ارشاد ہو گئیں اور اس پہ عمل نہ کر سکے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی بھیجا، صحابہ نے بھی یہ عمل کر کے دکھایا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی باتوں پہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن عمل کرنے فکر اور اہتمام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات یہی ہو رہی تھی، کہاں سے کہاں بات نکل گئی، بات کیا ہو رہی تھی، بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ گناہ کرنے سے، ہاں یہ بتا رہا تھا کہ مما یدعوننی الیہ، جمع کا صیغہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو۔ یہاں سے تقریبات کی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، کہ تقریبات میں واہ واہ ہوتی ہے، ہاں بھائی واہ، کیسے دولہا تھا، کیسا فلانا تھا، کیا ہوتا ہے اس کا انجام کہ وہ دولہا کی نظر میں بیوی چھوڑ کے کوئی اور بھاگ گئی، پھر کیا ہوگا، دولہا بھی بدنظری کر رہا ہے، عورتیں بدنظری کر رہی ہیں، اور عورتیں جو ہے دولہا کو دیکھ رہی ہیں تو اپنا شوہر پھیکا پڑ گیا، کہیں گے یہ تو تر و تازہ ایپل معلوم ہو رہا ہے، بالکل ایپل، بس یہ ہمارا جو شوہر ہے وہ تو نکتا ہے، چپٹا ہے، فلانا ہے، دماغ ہے، اور دولہا جو دیکھا ہے، ارے میں نے تو بڑی غلطی کر دی، یہ سامنے والی جو ہے یہ ٹھیک تھی میرے لیے، فلانی میرے لیے ٹھیک تھی، اب اس کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگ رہی، اب وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ناچاکیاں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور رسمیں کرو، اور غیر شرعی کام کرو، وہ یہی انجام ہوگا۔ تو یہ ہے کہ گناہ سے بچ گئے تو اللہ کی رحمت کا سایہ مل گیا، اور گناہ کر ڈالا تو اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت جس پر ہو جائے تو وہ کوئی امن اور چین سے رہ سکتا ہے دنیا میں، سارے قسم کے عذاب بھی آ جائیں تو کم ہے، خدا کی لعنت میں جینا کوئی جینا ہے۔
ان کی رحمت میر پر سایہ بن، وہ بظاہر میر ہے غم میں پڑا، پاجگیوں کی ہماری بندگی، پاجگیوں کی ہماری بندگی، کس طرح پالے تورے ان پر فدا، جس طرح پالے تورے ان پر فدا،
اللہ پر فدا ہوا بس، تھوڑے دن کی زندگی ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لو، کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کا غم میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں یہ بھی نہیں ملے گا، جنت میں نہیں ملے گا گناہ سے بچنے کی جو لذت ہے، جب شروع میں مشکل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب اس غم حسرت کو پالنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہی حسرت اس کی عشرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یا اللہ کی خوشی کا عالم کوئی جان نہیں سکتا جب تک کہ وہ غم خود بھی نہ اٹھائے۔ تو زندگی کو اللہ پر فدا کر دو، ان کے حکموں پر فدا کر دو، مزے کو مت دیکھو، مزہ اللہ تعالیٰ خود دے دیں گے۔ جب تم گناہ سے بچنا شروع کر دو گے، جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ یہ میرے راستے کا سچا ہے، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس کو لذت قرب حاصل ہونے لگے گی، جینے کا مزہ آنے لگے گا۔
پاجگیوں کی ہماری بندگی، جس طرح پالے تو ان پر رہ فدا، ان کی جانب رب طرف پالے چلا، میری کشتی کا میرا امنا خدا، خنجر تسلیم سے دوست تو،
پنجرے تسلیم سے دو تو ہو رہی ہے وید سے صد جان کا ہو رہی ہے وید سے صد جان کا
دیکھا یہ ہے کہ خنجر تسلیم اللہ کے حکم پر سر ڈال دیا تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے اللہ میاں آپ کا حکم سر آنکھوں میں ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو ہم ناراض نہیں کریں گے کیا ہو رہا ہے ہو رہی ہے غیب سے سر جان عطا سو جان عطا ہوتی ہے غیب سے
خنجر تسلیم سے دو تو ہو رہی ہے غیب سے سد جان عطا اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں
جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا یعنی جس نے اللہ کے راستے کا غم صحیح معنوں میں اٹھایا ہی نہیں اس کو جان حسرت کا یعنی جس نے اپنی آرزوؤں کو خون کر کے حسرت کو لے لیا حرام عشرت کو چھوڑ دیا اور جائز حسرت کو لے لیا تو اہل ظاہر کو یعنی دنیا داروں کو اس کی خبر بھی نہیں کہ اس کے دل میں دل کو کیا اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرما رہے
اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا ان کی جانب رفتہ رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا عشرتیں تو دشمنوں کو ہی ملی عشرتیں تو دشمنوں کو ہی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا صدا عاشقوں کو اپنا غم بخشا صدا ساری دنیا کے مزے پانی ملے ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں
یہ نصیحت کی خاص بات
قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں مستند ان کو نہ تو اپنا بنا مستند ان کو نہ تو اپنا بنا
ان کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع مت کرو یہ نقوش بگڑ جانے والے ہیں تغیر پذیر ہیں جھڑ جانے والے ہیں یہ نمک جھڑ جائے گا ایک دن اور پھر آخرکار یہ لاش بن کر قبر میں اتر جائیں گے ان کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد مت کرو
قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں ٹی وی کیبل نیٹ کا یہی ہے تو عذاب ہے
جو آدمی ٹی وی کیبل اور نیٹ اور اسمارٹ فون پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے شہر نہیں دیکھ رہا لوگ نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے کیا بے حیائی ہو رہی ہے اور کیا لعنتی کام یہ کر رہا ہے ہم کو چھوڑ کر یہ غیروں پہ مر رہا ہے فانی چیزوں پہ مر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی پردے سے اس نے سوال کیا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے تو اجازت دی کہ ٹھیک ہے سوال کرو تو اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت پر عاشق ہو گیا تو کیا اس کو اس سے شادی کرنا ٹھیک ہے اس کا جبکہ میرے پاس اگر میرے پاس یہ شریعت کا حکم نہ ہوتا کہ یہ نقاب اور پردے کا تو میں دکھلا دیتی کہ میں کس قابل ہوں یعنی اس نے اشارہ کیا کہ میں اتنی حسین ہوں میرے حسن کے باوجود جو ہے دوسری عورت سے پہ مر رہا ہے تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا سوال اس نے کر دیا جو آپ بے ہوش ہو گئے تو کہا کہ مجھ کو وہ حدیث یاد آ گئی حدیث شریف ہے حدیث قدسی اس کا کچھ مفہوم مجھے پورا یاد نہیں لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ غیروں پر مر رہے ہیں مجھے چھوڑ کر مجھ جیسے خالق جمال کو چھوڑ کر یہ غیروں پر مرتے ہیں تو میں ڈر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا کہ ہم غیروں کو جو کی طرف جو جا رہے ہیں غیروں پہ مر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مر رہے ہیں کس قدر ہم خوفناک کام کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پکڑ لیا زمین میں دھسا دیا تو یا کوئی اور عذاب نازل کر دیا تو کیا ہوگا.
قبر کی جانب جن کی منزلیں قبر کی جانب جن کی منزلیں مستند ان کو نہ تو اپنا بنا مستند ان کو نہ تو اپنا بنا.
یہ بتا رہا کہ ٹی وی نیٹ اور کیبل اور اس سے جو بدنگاہی کے آلات ہیں اس سے جو بدنگاہی ہو رہی ہے گھروں کے اندر اکثر جھگڑے اسی وجہ سے ہیں. جو بات میں نے وہاں بتائی کہ غیر شرعی طرف تقریبات میں مقلوب اجتماعات میں یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں, اس کو اپنی بیوی میں نفس نظر آ رہا ہے مرد کو اور عورت کو جو ہے بیوی کو اپنے شوہر میں نفس نظر آ رہا ہے, وہ دوسری شکلیں دیکھ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ اندر سے سیرت کیسی ہے. اور کتنے جو ہے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ نکاح چلتا ہی نہیں, تھوڑے دن ہو کر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ دونوں روتے ہیں, دونوں خاندانوں کو آگ لگ جاتی ہے, نہ وہ خوش رہ سکتا ہے نہ وہ خوش رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک گیٹ اپ اور میک اپ والی عورت دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ دیکھ رہے ہو کو میں تو غلط جگہ پھنس گیا, مجھے تو یہ چاہیے تھا. اور اسی طرح عورت دیکھ رہی نامحرموں کو, افسوس ہے کہ آپس میں یعنی ماں باپ بیٹی بھائی بہن سب مل کر جو ہے یہ فحاشی اور بے حیائی کے کام دیکھ رہے ہیں, میاں بیوی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہی اندر شیطان پل رہا ہے, اندر ہی اندر شیطان ہے کہ ظاہر میں تو آپس میں محبت کر رہے ہیں, اندر ہی اندر ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, ناچاکی پیدا ہو رہی ہے, جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ میں کس مرد میں پھنس گئی, وہ مرد کہہ رہا ہے کہ میں کس عورت میں پھنس گیا. یہ زیادہ اچھی ہے جو اسکرین پہ دکھائی دے رہی, چاہے وہ اسمارٹ فون ہو چاہے کیبل ہو چاہے ٹی وی ہو, یہ ظلمت اور لعنت چلی چلی آ رہی ہے. مگر حیرت ہے, اسی لیے ہمارے حضرت نے سکھلایا کہ دعا پڑھا کرو, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے, صحیح کو صحیح دکھلا دیجئے اور اس کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے. ایک تو یہ اس میں نقطہ فرمایا کہ بعض اوقات صحیح کام ہوتا ہے لیکن آدمی گناہوں کی وجہ سے اس کی عقل پر عذاب آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے صحیح چیز اس کو بری معلوم ہونے لگتی ہے, اچھی چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے. اچھی سیرت کی عورت ہوتی ہے صورت کی وجہ سے اس کو نفرت کرنے لگتا ہے, حالانکہ اصل زیور اصل حسن اس کا سیرت میں. اچھی سیرت کی عورت ہو نیک عورت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں, اس میں سے ایک چیز سب سے بہترین فرمائی, المرأة الصالحة, نیک بیوی, عفیف بیوی, پاک دامن بیوی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور ایک خوشبو کے لیے فرمایا اور ایک جو ہے ایک خوشبو, ایک نیک بیوی اور ایک نماز, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, تین چیزوں کو فرمایا. تو نیک بیوی کا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے, صورت اس کے پیچھے کیا بیچتی ہے, اور اچھی خاصی صورت بھی ہوتی ہے لیکن وہی مصیبت کہ وہ ادھر ادھر بدنگاہی کر کے دل کے اندر کچھ اور نقش جم گیا, کوئی اور چیز جم گئی. مردوں میں بھی یہ مصیبت آ رہی ہے, عورتوں میں بھی یہی مصیبت آ رہی ہے. عذاب ہے عذاب, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھے. تو یہ فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا, کہ اللہ اچھی چیز کو مجھے اچھا ہی دکھلانا, یہ نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کر دیتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان ایک آنا حسن کو سونا آنا بنا کر پیش کرتا ہے, ایسی وہ مسمرزم کر دیتا ہے آنکھوں پہ اور دل پہ دماغ پہ کہ یعنی بگڑی ہوئی صورت اس کو اچھی معلوم دینے لگتی ہے, اور اپنی اچھی بیوی اچھی ناک نقشے والی بیوی اس کو بری معلوم دینے لگتی ہے. تو یہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھلا دیجئے, ورزقنا اتباعہ, اور رزق مانگا اتباع. کیوں مانگا رزق؟ رزق سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس لیے کہ اے اللہ رزق جس طرح اپنے مرزوق کو ڈھونڈتا ہے اور جب تک بندہ اپنے رزق مقدر رزق کا ایک ایک دانہ نہیں کھا لیتا اس وقت تک وہ اس کو موت نہیں آئے گی حدیث پاک میں. تو یہ مانگا ہے کہ یعنی جی جان سے مانگا ہے کہ اللہ مجھ کو ہر نیکی کی توفیق دے دیجیے, یعنی رزق بنا دیجیے کہ جب تک میں اپنی زندگی کی کامل نیکیاں نہ کر لوں, کامل اتباع نہ کر لوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کر لوں مجھے موت نہ دیجیے. یعنی کوئی چیز مجھ سے جس طرح رزق اپنا بندہ پورا کر کے جاتا ہے ایسے ہی میں اپنی نیکیاں پوری کر کے جاؤں, کمی نہ رہ جائے, محرومی نہ ہو جائے. وارن باطلا باطلا,
اور اللہ بری چیز کو برائی دکھلا دینا، کیونکہ شیطان تو برائی کے کاموں کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے۔ اخبن زین اللہ سور و عمری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ جو تم کو بری چیز کو اچھا سوار کے میک اپ کر کے دکھاتا ہے تم کو کہ یہ دیکھو کتنی اچھی ہے، کیسی پرکشش شکل ہے، کیسا اچھا راستہ ہے، لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، رنگین ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹیبل میں گھسے ہوئے ہیں، نیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، کتنی ان کو خوشیاں ہیں، کیسے مزے کر رہے ہیں، یہ سب ظاہری مزے ہیں، یہ دور سے شیطان دکھاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی ان کی بھائی زندگی رنگین ہے، اصل میں رنگین تو ہے لیکن ان کی زندگی خون سے رنگین ہے، ان کے لبوں پہ ہنسی ہے لیکن ان لبوں کے پیچھے زہریلی ہنسی ہے اور زہر اندر بھرا ہوا ہے، ان کے کچھ بھی نہیں ہے، سب دکھلاوا شیطان دکھلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہم وارن الباطل باطلا، اللہ بری چیز کو باطل کو برا ہی دکھلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو دشمن کو بری چیز کو اچھا سمجھنے لگے، دشمنوں کو اپنا دوست بنانے لگے۔ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں اور جو اللہ کے انکاری ہوں، کافر ہوں اور فاسق ہوں، مسلمان گناہگار ہوں، تو ان کو حقیر تو نہیں سمجھنا لیکن ان کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ جو بے پردگی کرتی ہیں عورتیں یا جو مرد بے پردگی کرتے ہیں، پردہ نہیں کرتے، ان سے دور رہنا چاہیے، اور جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور کیبل میں گھسے رہتے ہیں، رات رات نیٹ چلا رہے ہیں، ان سے بھی دور رہنا چاہیے، ان کی صحبت سے۔ بس دعا سلام رکھو اور کسی کو حقیر مت سمجھو، لیکن ان کے پاس زیادہ اٹھو بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ مل جول دوستی زیادہ مت کرو، ورنہ تمہیں کوئی نہ کوئی پٹی پڑھا دیں گے اور تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں گے، ایسے لوگوں سے دور بھاگو۔ تو فرمایا کہ وہ ارن الباطل باطلا، کہ اللہ برے کو برا ہی دکھلانا، ورزقنا اجتنابا، اور اس سے اجتناب کو ہمارا رزق بنا دینا، یعنی جب تک کہ کامل ہر برائی کو ہم چھوڑ نہ دیں، بالکل پاک صاف نہ ہو جائے، ہم کو موت نہ دیجیے گا۔
قبر کی جان جن کی منزلیں مستند، ان کو نہ تو اپنا بنا، ان کی جانب رب کا رب لے چلا، ان کی جانب رب کا رب لے چلا، کشتی کا میرا ہم نہ خدا، میری کشتی کا میرا ہم نہ خدا۔
آخری دو شعر دیکھیں،
دشمنوں کو ایسے آب گل دیا،
ہم جو مرتے نا کہ بھائی ہمیں بھی کچھ پیسہ مل جائے، ذرا ہم بھی راحت سے بنگلے میں رہیں، ذرا کشادہ بنگلے میں رہیں، دو کمرے ہیں تو چار ہو جائیں، چار ہیں تو چھ ہو جائیں، سو گز کا بنگلہ ہے، ساٹھ گز کا ہے تو ہمارا 200 گز ہو جائے، 200 کا 400 ہو جائے، اسی پہ ہم زندگی اپنی اس کو ہی ٹارگیٹ بنا کے اپنی زندگی کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ مگر حضرت یہاں کیا فرما رہے ہیں،
دشمنوں کو ایسے آبوں گل دیا، دشمنوں کو ایسے آبوں گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دشمنوں کو ایسے
پانی چیزیں لے دی دشمنوں کو۔ ٹھیک ہے، تم کلو و تمتعو انکم، کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون، کہ بے شک تم تو مجرم ہی ہو، تم کھا لو پی لو، تھوڑا بہت کر لو عیاشی جو کرنی ہے، کر لو بدماشی جو کرنی ہے، تمہارا جو کھانا پینا اور عیاشی اور بدماشی ہیں سب مجرمانہ ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے کسی آدمی کو سزا پھانسی کی ہو جائے تو اس کے جو کچھ دن باقی ہوتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ بھائی اس کو اس کی آخری خواہشات پوری کر دو، اس کو کہیں گھما دو پھرا دو، قورمہ بریانی کھلا دو، کیونکہ اس کے آخری دن ہے، اس کے بعد تو اس نے دنیا میں رہنا ہی۔ یہ بھی کافروں کا نظریہ ہے اصل میں کہ اس کو وہی کچھ اس کی خواہشات پوری کر دو، لیکن جب آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں دن مجھے پھانسی ہونے والی ہے تو پھر اس کے بعد نہ اس کو قورمہ بریانی کا مزہ، نہ اس کو سمندروں کی تفریح کا مزہ، نہ اس کو جو ہے سب سر سب نظاروں کا مزہ، کچھ مزہ نہیں آئے گا اس کو۔ فلموں میں فلمیں بھی ننگی دکھا دو پھر بھی اس کو مزہ نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اب مجھے پھانسی ہونے والی ہے۔ تو اس کا کھانا پینا سب مجرمانہ ہے، اسی لیے فرمایا کلو و تمتعو قلیلا، کہ تھوڑا بہت کھا لو پی لو، تمہاری عیش یہیں تک ہے، اس کے بعد تمہارے جہنم ہی جہنم تمہارا ٹھکانا ہے، مصیبت اور عذاب تمہارا ٹھکانا ہے۔ اور مسلمانوں کو اپنے باوفا لوگوں کو اپنا درد دل عطا فرمایا، اپنے راستے کا غم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا، والعاقبت للمتقین، کیا انجام ہم نے متقین کے ہاتھ میں دے دیا، جو چاہو لے لو، جنت تمہاری ہے، تمہارے لیے آراستہ کی گئی ہے، تمہارے لیے پیراستہ کی گئی ہے، بڑی بڑی نعمتیں ساری کی ساری تمہارے لیے ہیں، جتنا چاہو لوٹ لو، لے لو جنت کو، ہمیشہ ہمیشہ کی عشرت، ہمیشہ ہمیشہ کے محلات اور باغات، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی اور مزہ ہی مزہ، یعنی کوئی مزہ ایسا نہ ہوگا جس میں بیزاری پیدا ہو. اب انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو کتنے بھی مزیدار چیز ہو آخر اسے تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، کہتے بھائی چلو بھائی اب کر چلو. لیکن وہاں وہ جنت میں ایسے مزے ہوں گے کہ ان سے کوئی تھکے گا نہیں، اور نہ ان سے بیزار ہوگا، اور نہ اس کا مزہ کم ہوگا، بلکہ بڑھتا ہی رہے گا. ہاں جب دوسری نعمت استعمال کرنے کا وہ ہوگا موقع، تو اس کی توجہ دوسری نعمت کی طرف خود بخود مبذول ہو جائے گی. وہ اس نعمت سے تھک کر دوسری نعمت کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اس کی توجہ مبذول ہو جائے گی. تو اب وہ دوسری نعمت میں لگا ہوا ہے، کبھی باغات سے جی بہلا رہا ہے، کبھی گھروں سے جی بہلا رہا ہے، کبھی دودھ کی نہروں سے، شہد کی نہروں سے، کبھی پرندے، کبھی کچھ. اور سنا ہے کہ وہاں بڑی بڑی مارکیٹیں، خریداری، بازار وغیرہ سب ہوں گے. کیا خواہش ہے جو ہم وہاں پوری نہیں کر سکتے؟ تھوڑے سے صبر کی بات ہے بس، تھوڑا سا صبر. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، عقلوں میں آ جائے، تو بس جنت، دنیا بھی جنت ہی ہماری بن جائے گی، دنیا بھی جنت اللہ بنا دیتے ہیں.
دشمنوں کو اشیاء کو گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی.
ساحل یعنی ان کو اس لاکھوں عیش و عشرت کے باوجود کافروں کو، فساق اور فجار، گناہگار لوگوں کو بے چینی اور پریشانی کا ایک عذاب ہے، طغیانی ملی ان کو ساحل پر بھی. ظاہر میں بنگلے، گاڑیاں سب کچھ موجود ہے، خدمت، نوکر چاکر اور بڑے بڑے دفتر، بڑی بڑی فیکٹریاں موجود ہیں، لیکن دل پر ان کے خدا کا عذاب، اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ دل پر عذاب ہے. تو ان لاکھوں عشرت کے اسباب کے ہونے کے باوجود وہ بے چینی اور پریشانی ہے.
ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا.
اور یہ اللہ کا قلوب، ظاہر میں اگر ارد گرد ان کے کوئی پریشانی حادثہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو حادثات سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، مصیبتوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، کاموں میں بھی آسانی فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، مشکلات سے بھی نکالتے ہیں، اور بے گمان رزق بھی عطا فرماتے ہیں، بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر ظاہر میں کوئی ایسی حادثہ یا کوئی پریشانی یا مصیبت کی بات آ جاتی ہے، تو وہ بھی ان کے بلندی درجات کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ وہ انتہائی صابر اور شاکر ہوتے ہیں ہر حالات میں، اور جانتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات کو جانتا ہے، لہذا جو حالات آئے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے اور ہمارے لیے مفید ہیں. تو ان کا قلب اس تسلیم و رضا کی برکت سے بالکل مطمئن اور خوش رہتا ہے، ہر وقت ان کی نظر اپنے مالک پر رہتی ہے. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے خزاں، حضرت والے کا شعر ہے، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے خزاں، یعنی وہ بہار، دائمی بہار مل گئی جس کو کبھی خزاں آ ہی نہیں سکتی. جب ایک دفعہ اللہ سے ایسا تعلق نصیب ہو گیا، نسبت اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو گئی، نسبت مع اللہ جسے کہتے ہیں، وہ ایک دفعہ حاصل ہو گئی پھر وہ واپس نہیں جاتی. وہ تعلق نصیب ہو گیا تو پھر اب جو ہے وہ ہر وقت جو ہے بہار بے خزاں، یعنی ایسی بہار، دائمی بہار ہے جس کو خزاں کبھی آ ہی نہیں سکتی. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صد مئو غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. روح خوشی خوش ہے، ظاہر صدمہ و غم یعنی ظاہری اسباب جو ہے غم کے ہیں، مصیبت کے ہیں، لیکن دل اندر سے خوش اور مطمئن، روح بالکل پرسکون رہتی ہے.
ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی، ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ان کی جانب رکھتا رکھتا دے چلا، میری کشتی کا میرا بننا خدا، خون حسرت کی کہ وہ عشرت ملی، عیش دو عالم ہوا جس پر ندا، عیش دو عالم ہوا جس پر ندا، دشمنوں کو عیش آبو گل دیا، دشمنوں کو عیش آبو گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی، ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی،
مجھ کو تو طوفانوں میں بھی ساحل لیا، مجھ کو تو طوفانوں میں بھی ساحل لیا۔ اللہ قبول فرمائے۔
جی حج سے متعلق پڑھ چکا ہوں، مگر یہ کتاب ہی ایسی ہے ماشاءاللہ کہ اس کی فرمائش آتی رہتی ہے کہ یہ مضمون دوبارہ پڑھا جائے، اس لیے اس میں سے آج وقت تو کم ہے، تھوڑا سا پڑھ کر میں سناؤں گا اس میں سے، یا شاید پورا ہی کر دوں کیونکہ دو چار پانچ صفحے کا ہی ہے۔ پہلے اس میں آیات ہیں، فرمایا کہ حج کرنا یعنی جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے، اس کی شرائط جو بتائی تھی، اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے کعبہ شریف کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی اور سامان کی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز زکوٰۃ اور روزہ سب کرتا ہو مگر حج فرض نہ کیا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ اور حج میں ایک خاص بات ایسی ہے جو اور عبادتوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اور عبادتوں کے افعال میں کچھ عقلی مصلحتیں بھی سمجھ آ سکتی ہیں، مگر حج کے افعال میں عاشقانہ شان ہے، تو حج وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غالب ہوگا، اور فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ عاشقانہ کام کرنے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے حج کرنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، اور خاص کر جب ان کاموں کو اسی خیال سے کرے، اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، تو حج کرنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت بھی ثابت ہو گئی۔ اب حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد پھرنا اور صفا اور مروہ کے درمیان پھیرے کرنا اور کنکریوں کا مارنا، یہ سب اللہ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی گو ظاہر والوں کو تعجب ہو سکتا ہے کہ اس گھومنے دوڑنے کنکریاں مارنے میں عقلی مصلحت کیا ہے، مگر تم مصلحت مت ڈھونڈو، یہ ہر حکم کا ہے، اللہ کے کسی حکم میں مصلحت ڈھونڈنا مصلحت تلاش کرنا یہ کمزور اور ہیلا سازوں کا کام ہے، بہانے بنانے والوں کا جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا، مگر تم مصلحت مت ڈھونڈو، یوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے کرنے سے اس کی یاد ہوتی ہے اور اس سے تعلق بڑھتا ہے اور محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں بھی نہیں آئی حکم سمجھ کر اس کو بھی مان لیا۔ یہ ہے عشق کی بات، یہ ہے جس کو عشق ہوتا نا وہ ڈھونڈتا نہیں ہے کہ اس میں عقل نہیں لڑاتا کہ وہ کیا کام، ہمیں عشق چاہیے اللہ تعالیٰ کا، عشق کرنا ہے، یعنی جو حکم آ جائے سر تسلیم خم کر کے بس اس پر عمل کر ڈالنا ہے، اور یہی شیخ کی تربیت بھی ہوتی ہے، شیخ کے لیے بھی جو فنائیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ شیخ کے آگے فانی ہو جاؤ بالکل، یعنی کہ جس کو فرمایا کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، ہاں پھر تو حق کے خلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، یعنی بے دلیل اتباع کرو شیخ کی، یعنی کہ یہ کہیں گے تو یوں یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، کیوں کیا مت لگاؤ، اگر مگر مت کرو، بلکہ اگر شیخ کی اتباع کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے۔ مگر کرنا کیا ہوگا کہ شیخ کے آگے بالکل چون چرانا پھر جیسا کہا ویسے کر لیا، یہ اچھا جی، ہاں کوئی اگر بات ایسی ہو جو دل میں اشکال ہو تو وہ ظاہر کر دے کہ اس میں میرے ساتھ یہ احوال بھی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اور، تو پھر پورے حالات کی اطلاع کرنے کے بعد اب جب شیخ نے کوئی بات بتا دی کہ بھئی ایسے کر لو پھر اس میں چون چرانا پھر، تو یہی شیخ کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور اس شیخ کی تربیت ہی سے پھر اللہ ملتا ہے، کیونکہ جب یہ وقت پیدا ہو جاتا ہے، یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ شیخ کی ہر بات کو بلا چن و چرا ماننا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل فنا ہو جاتا ہے شیخ کی رائے میں، تو پھر شیخ درمیان سے ہٹ جاتا ہے، اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، اب اللہ کا جو حکم آتا ہے دوڑ کر کرتا ہے، عاشقانہ کرتا ہے، والہانہ کرتا ہے، یہی شیخ کی تربیت ہوتی ہے، یہی مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے، محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں بھی نہیں آئی حکم سمجھ کر اس کو بھی مان لیا۔ پھر محبوب کے گھر کے بلبل قربان ہونا، اس کے کوچے میں دوڑے دوڑے پھرنا، کھلم کھلا عاشقانہ حرکات ہیں۔ واہ واہ۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، فرماتے تھے کہ طواف میں شانے ہلاتے ہوئے دوڑنا اور شانوں کو چادرے سے باہر نکال لینا کس وجہ سے ہے؟ یعنی اب تو وہ جو موقع تھا اس کا جو مقصد تھا اس وقت اکڑ کے چلنے والا کافروں کو اپنی شان دکھانا تھا، کیونکہ کافر پہاڑوں میں چڑھے ہوئے دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو طواف کرتے اور وہ کثرت میں بھی تھے اور مسلمان کمزور اور اس وقت بیماری پھیلی ہوئی تھی، کمزوری تھی، کھانا وانا ٹھیک نہیں تھا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم طواف کے چکروں میں تین چکروں میں اکڑ کے چلو تیز تیز قدم، یعنی تقریباً دوڑتے ہوئے۔ اب جو آج کل جو طریقہ بتلایا ہمارے حضرت نے کہ بھائی تقریباً جیسے جلدی جلدی قدم رکھنا، یہ نہیں کہ دوڑیں پوری طرح اور ٹکرا رہے ہیں، یہ نہیں مقصد ہے اس کا، بلکہ اکڑ کے اور تیز تیز قدموں سے چلیں۔ تو فرمایا کہ اب کس وجہ سے، اب تو کافر ہمیں نہیں دیکھ رہے، یہ مقصد تھا پوچھنے کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی اور کفر کو اور کفر والوں کو مٹا دیا، اور باوجود اس کے ہم اس فعل کو نہ چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ باوجود اس کے ہم اس فعل کو نہ چھوڑیں گے اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے وقت میں دھر جاؤ پورا پڑھتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکے میں قوت دی اور کفر کو اور کفر والوں کو مٹا دیا، اور یہ فعل شروع ہوا تھا انہی کو اپنی قوت دکھلانے کے لیے جیسا روایات میں آیا ہے، اور باوجود اس کے کہ اب مصلحت نہیں رہی مگر ہم اس فعل کو نہ چھوڑیں گے جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے اعتبار حکم سے کرتے تھے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حجت الوداع میں عمل فرمایا جبکہ مکے میں ایک بھی کافر نہ تھا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اگر حج میں عاشقی کا رنگ غالب نہ ہوتا تو جب عقلی ضرورت ختم ہو گئی تھی یہ فعل بھی موقوف کر دیا جاتا، لیکن وہی بات ہے کہ دین میں عقل کا کام نہیں ہے، عشق کا کام ہے۔ اچھا، یہ حضرت عابد بن ربیعہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کی طرف آئے اور اس کو بوسا دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ تجھ کو بوسا دیتے تھے تو میں تجھ کو کبھی بوسا نہ دیتا۔ فائدے میں لکھا کہ محبوب کے تعلق کی چیز کو چومنے کا سبب بجز عشق کے اور کون سی مسئلہ ہو سکتی، یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک عمل کرتے ہوئے، بس وہی عمل عاشقانہ کر لیا، اس میں قیل و قال نہیں ہے کہ کیوں ہے کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے یہ بات ظاہر کر دی کہ مسلمان حجر اسود کو معبود نہیں سمجھتے، کیونکہ معبود تو وہی ہوتا ہے جو نفع و ضرر کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ جب عرفے کا دن ہوتا ہے جس میں حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں پر فخر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس دور دراز راستے سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پریشان حال ہیں اور غبار آلود بدن ہے اور دھوپ میں چل رہے ہیں، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس صورت کا عاشقانہ ہونا ظاہر ہے اور فخر کے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے پیارے ہونے کو بتلا رہا ہے۔ یہ چند حدیثیں حج میں عاشقی کی شان کی تائید میں بطور نمونے کے لکھی گئی ہیں، ورنہ حج کے سارے ہی افعال کھلم کھلا اسی عاشقانہ رنگ کے ہیں، یعنی مزدلفہ عرفات کے پہاڑوں میں پھرنا، لبہ کہنے میں چیخنا پکارنا، ننگے سر پھرنا، اپنی زندگی کو موت کی شکل بنا لینا، یعنی مردوں جیسا لباس پہن لینا، دو چادریں سفید ہوتی ہیں تو مردوں جیسا لباس ہے، اسی طرح کفنایا جائے گا، ناخن بال تک نہ اکھاڑنا، یوں نہ مارنا جس سے دیوانوں کسی بھی صورت ہوتی ہے، نہ سر منڈانا، کسی جانور کا شکار نہ کرنا، خاص حد کے اندر درخت نہ کاٹنا، یہ ساری پابندیاں جو ہیں فرمانے کے، حجر اسود کو بوسا دینا، زار زار رونا، خاک آلودہ دھوپ میں جاتے ہوئے عرفات میں حاضر ہونا، ان کے عاشقانہ افعال ہونے کا ذکر اوپر حدیثوں میں آ چکا ہے۔ جس طرح حج میں عشق و محبت کا رنگ ہے، اس کے ادا کا جس مقام سے تعلق ہے، یعنی مکہ معظمہ ماں اپنے تعلقات کے اس میں محبت کی شان رکھی گئی ہے، اس سے حج کا وہ رنگ اور تیز ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی ظاہری مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کوئی معذور کر دینے والی بیماری حج سے روکنے والی نہ ہو اور وہ پھر بے حج کیے مر جائے اس کو اختیار ہے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. یعنی فرض حج نہ کرنے میں کتنی سب دھمکی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرنے یا عمرہ کرنے یا جہاد کرنے چلا پھر وہ راستے ہی میں ان کاموں کے کرنے سے پہلے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غازی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی جو ہے اس کا حصہ ہے. تو اس لیے یہاں ایک دو حدیثیں اس بارے میں بھی پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حج کے متعلق ایک تیسرا عمل اور بھی ہے, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کی زیارت, جو اکثر علماء کے نزدیک مستحب ہے. اور جس طرح حج میں عشق الہی کی شان تھی, اس زیارت میں عشق نبوی کی شان ہے. اور جب حج سے عشق الہی میں ترقی ہوئی اور زیارت سے عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کے دل میں اللہ اور رسول کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا, اس شان عشقی کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج کرے اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے جیسے میری حیات میں میری زیارت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زیارتوں کو برابر فرمایا, اور جب کسی خاص بات کی تخصیص نہیں تو ہر اثر میں برابر ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ آپ کی حیات میں آپ کی زیارت ہوتی تو کس قدر آپ کا عشق قلب میں پیدا ہوتا, تو وفات کے بعد زیارت کرنے کا بھی وہی اثر ہوگا. اور حدیث تو اس دعوے کی تائید کے لیے لکھ دی, ورنہ اس زیارت کا یہ اثر ترقی عشق نبوی کھلا کھلا آنکھوں سے نظر آتا ہے. یعنی جو وہاں کی زیارت کر جاتا ہے کر آتا ہے اس کی زندگی پر پلٹ جاتی ہے, عشق و محبت والی ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو سواری کو تیز کر دیتے مدینہ کی محبت کے سبب. فائدے میں لکھا ہے کہ محبوب کا محبوب جب محبوب ہوتا ہے تو ضرور سب مسلمانوں کو مدینہ سے محبت ہوگی. حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین میں میں کوئی جگہ ایسی نہیں روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مجھ کو اپنی قبر کھونا مدینے سے زیادہ پسند ہو. یہ بات تین بار فرمائی کہ روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مجھ کو اپنی قبر ہونا مدینے سے زیادہ پسند ہو. اس میں یہ بھی تقریر ہے کہ جو اس سے پہلی حدیث میں تھی اور حج اور زیارت سے محبت کا بڑھ جانا اور خود حج اور زیارت کی اور ان مقاموں کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہونا دلیل کا محتاج نہیں, اور اس محبت کا جو اثر دین پر پڑتا ہے اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے. پس اے مقدر والے مسلمانوں اس دولت کو نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اسعدنا فی الدارین وکلنا ولا تکن علینا وانصرنا على من بغى علينا واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. صل وسلم يا رب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اے اللہ پاک جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو احکامات شرعیہ بیان ہوئے خصوصا نگاہ کی حفاظت اور ان گناہوں کے آلات سے حفاظت, اے اللہ گناہوں سے حفاظت گناہوں کے اسباب سے حفاظت. اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ان چیزوں سے. اے اللہ آپ کی نافرمانی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ آپ کے غصے اور ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ اپنی پناہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ نفس و شیطان کے جالوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دیکھنے میں جو چیزیں پرکشش ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے گندگی اور عذاب چھپا ہوا ہے, اے اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دیجئے. اے اللہ ہم کو عقل سلیم عطا فرما دیجئے, ہم کو فہم سلیم عطا فرما دیجئے, ہم کو قلب سلیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے، اے اللہ خطاؤں پر رونے والا بنا دیجئے، آوازاری کرنے والا بنا دیجئے، گریا وزاری کرنے والا بنا دیجئے، آؤ ہوا کرنے والا بنا دیجئے، اشک ندامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ حیات اولیاء، حیات عاشقاں، حیات باوفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم بدحالوں کے احوال کی درستگی فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، ہمارے ڈاکٹر اظہر کے رشتہ دار اور بہت سے دوست اور ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں، اور بھی دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ ان کے گھروں میں کچھ بیماری ہے، اے اللہ سب بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، گھروں میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی خصوصی فضل و رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرمائیے، اللہم لا تخزنا فإنک بنا عالم ولا تعذبنا فإنک علینا قادر، اے اللہ ہمارے جائز حاجات کو بھی پورا فرما دے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ کرنا تو یہ چاہیے کہ بقدر ضرورت موجود ہو تو اس کے بعد گھر سے بھی نہ نکلیں، لیکن اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ بہت ہی کمزور ہیں، اے اللہ ہم کو ضرورت سے زائد ہی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، اپنے فضل سے ایک مضبوط ایمان عطا فرما دیجئے، قوی ایمان عطا فرما دیجئے، ایسا ایمان عطا فرما دیجئے، ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور اللہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں، ایسا عشق و محبت نصیب فرما دیجئے کہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں، آپ کے سوا ہماری نظر کہیں نہ جاوے، اے اللہ ہر لمحہ آپ پر نظر رہے، ہر لمحہ آپ کی حضوری رہے، ہر لمحہ آپ کا استعدار رہے، اے میرے مالک ہم کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے، اور پھر بھی اللہ چونکہ ہم کمزور ہیں، اگر ہم خطا کر بیٹھیں اپنی نادانی سے، ناسمجھی سے، بے وقوفی سے، حماقت سے، تو اللہ جب توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جب تک توبہ کر کے رو رو کر کے آپ کو منع نہ لیں، چین سے نہ بیٹھیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے خاندان والوں کو بھی جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مرشدین کو، اے اللہ ہم سے بلا استحقاق انتہائی خوش فرما دیجئے، اے اللہ میرے مرشد کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دیجئے، اے اللہ میرے مرشد کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، کیا ہم ہوئے تو سونیا بولنا